نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ایک دفعہ پھر محبت و الفت کے ساتھ دربار رسالت میں اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا انشراح صدر ہو درود پاک پیش فرمائیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عن عبادة بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ وکان شہد بدرا وو احد النقباء اللیلۃ الاقبہ ان رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن عصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك أو كما قال آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، بخاری شریف کتاب الایمان کے مخصوص ابواب آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ درسوں کے اندر پیش کیے جا رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے باب حلاوت الایمان اور باب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، ایمان کی چاشنی کیا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس موضوع کو اختصار سے دو قسطوں میں پیش کیا گیا ہے، ورنہ وہ موضوع پورے مہینے کے قریب بھی اگر پیش کیا جائے تو اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت رسول جو ضروری تھی اس کے حوالے سے کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں کہ جس میں حضور کی محبت نہ ہو، تو یہ ترجمہ پھر ایک دفعہ ذہن میں پیش کر دوں کہ لا یؤمنو، اس کا ایمان کامل نہیں، نہیں لا یؤمنو، وہ مسلمان ہی نہیں کہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو۔ اسی لفظ پر ہم نے گزشتہ تمام معاملات کی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اللہ اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ آج حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الایمان کے اندر ایک باب باندھا ہے، علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو مدینہ میں رہنے والے تھے، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شرف باریابی نصیب کی اور وہ دار اسلام سے وابستہ ہوئے، مکے سے جو آئے وہ مہاجر کہلائے، اور جو مدینہ منورہ میں صحابہ رہے وہیں کے رہنے والے تھے، وہیں کی ان کے گویا کہ آبادی تھی، وہیں کے رہن سہن تھا، انہیں انصار کہا گیا۔ تو حدیث پاک کے اندر انصار کے فضائل بڑے زوردار انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور بڑے محبوبانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کا یہ انداز ہے کہ حدیث میں جو بات ہوتی ہے اس کے عنوان کو لا کر سر فہرست پر سبجیکٹ بناتے ہیں، موضوع بناتے ہیں،
پھر اپنے اس باب کو، اپنے اس موضوع کو، اور جو عنوان اور ترجمۃ الباب آپ نے بنایا ہے، تو حدیث پاک لا کر اس کی پھر دلیل پیش کرتے ہیں، تحقیق پیش کرتے ہیں. تو دسواں باب آپ نے یہ باندھا ہے کہ باب علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی ایک علامت، ایمان کی کئی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انصار سے محبت کی جائے. اس میں پہلی حدیث آپ نے حضرت انس بن مالک سے لی ہے، میں پہلے حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد موضوع بحث. یہ حدیث بڑی افادت والی ہے، بالخصوص شریعت اور طریقت کے مسائل پر بہت زیادہ موضوع ہے. اس حدیث کو اختصار سے آج کے درس میں بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ کل کے درس میں بھی رکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں زیر بحث کیے گئے ہیں، بالخصوص سلسلہ طریقت پر اس میں گویا کہ بڑی واضح نظیر ہے، اس کو ہم زیر بحث لائیں گے. حدیث پاک جو ہے کہ انصار کی محبت ایمان کی علامات میں سے ہے، اس میں حضرت امام بخاری نے دو حدیثیں نقل کی ہیں. ایک حدیث حضرت انس بن مالک سے لی ہے جو خود انصاری ہیں، اور دوسری حدیث حضرت عبادہ بن صامت سے لی ہے جو وہ بھی انصاری ہیں. تو پہلی حدیث جو حضرت انس بن مالک سے لی گئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، آیت الایمان حب الانصار، کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کی آیت جو ہے، ایمان کی علامت جو ہے، ایمان کی نشانی جو ہے، وہ انصار سے محبت کرنا ہے، اہل مدینہ سے محبت کرنا ہے، بالخصوص سرکار کے وہ صحابہ جو انصاری ہیں ان سے محبت کرنا ہے. فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے محبت کی جائے، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار سے بغض رکھتا ہے، محبت نہیں کرتا. مومن انصار سے محبت کرتا ہے، ان سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور منافق جو ہے وہ ان سے بغض کرتا ہے، ان سے محبت نہیں رکھ سکتا. اب دوسری حدیث پاک جو حضرت عبادہ بن صامت سے یہاں پر نقل کی گئی، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. جو آج ہمارے اس بحث کا موضوع ہے کہ ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، کہ حضرت عبادہ بن صامت جو ہیں وہ اس بات کو پیش فرما رہے ہیں، اور راوی کہتا ہے وکان شہید بدرن، یہ وہ ہیں جنہوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہے. حضرت عبادہ بن صامت جو ہیں یہ انصاری صحابہ ہیں میں سے ہیں، اور انصار میں سے ہیں، ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وکان شہید بدرن، انہوں نے بدر میں گویا کہ حاضری دی ہے، بدر کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں. وہو احد النقباء لیلۃ العقبہ، اس کی تحقیق آگے آئے گی. لیلۃ عقبہ، عقبہ کی رات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 12 نقباء اور 12 نقیب انصار کے بنائے تھے، 12 معلم جو بنائے تھے، یہ ان میں سے ایک ہے. فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم موجود تھے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے. قال، سرکار نے شاہ فرمایا وحولہ عصابۃ من اصحابہ، ہم سارے صحابہ حضور کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ہر ہر لفظ ایک تحقیق رکھتا ہے، میں صرف ترجمہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں. یہ عصابۃ شہید بدرن، یہ سارے الفاظ ایک بہت بڑی معنویت رکھتے ہیں. لیلۃ العقبہ، یہ ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کی طرف ہم تشریح کی طرف چلیں گے. فرماتے ہیں کہ جناب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس رات موجود تھے کہ جب ہم نے عقبہ کے مقام پر سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اس میں یہ تھا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ بائعونی، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس بات پر بائعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم، مجھ سے بیعت کرو ان امور پر کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ گے. اور فرمایا ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، کسی پر بہتان نہیں باندھو گے جس کو تم ہاتھ پاؤں کے درمیان سے افترا دیتے ہو اور تانا دیتے ہو، فمن وفا منکم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيء فأوقب في الدنيا فهو كفارة له. آگے ارشاد فرمایا کہ تم جو معروف کام ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رکھ دیے ہیں، ولا تعصوا بالمعروف، نیک کاموں کی تم نافرمانی نہیں کرو گے، پس جس نے اس عہد و پیمان کو پورا کر دیا، اس بیعت کی جو شرطیں تھی اس کو پورا کر دیا، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی کا ارتقاب کیا اور اللہ نے اس کے گناہوں کو چھپائے رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. فرمایا کہ وَإِن شَاءَ عَاقِبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، فرمایا کہ جس نے اس میں سے مخالفت کی، یعنی شرک نہیں کرنا ہے اور چوری نہیں کرنی ہے، زنا نہیں کرنا ہے اور بہتان نہیں لگانا ہے اور کسی نیک کام کی مخالفت نہیں کرنی ہے، فرمایا اگر کسی نے یہ کر لیا اور اس نے دنیا میں توبہ کر لی تو رب کریم اسے بخش دے گا اور اسے معاف فرمائے گا. فرمایا کہ یہ وہ چیز تھی جس پر ہم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر بیعت کی ہے. اب اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. اس حدیث پاک کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے مسائل کی طرف آتے ہیں کہ وکان شہیدن بدرن، وکان شہید بدرن، کہ حضرت عبادہ بن صامت وہ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی. واحد النقبۃ لیلۃ الاقبا، اور یہ لیلۃ اقبا میں نقیب بنائے گئے تھے. یہاں پر یہ ہے کہ کانت، فرمایا کہ وکان شہید بدرن، اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، بلکہ معنی یہ ہوگا کہ وکان شہید بدرن، وہ بدر میں حاضر تھے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ شہید کا معنی حاضر کے کیا جاتا ہے. وکان شہید بدرن، اس کا معنی یہ نہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت وہ ہیں جو بدر میں شہید ہو گئے تھے، بلکہ شہیدہ کا معنی کیا گیا ہے حضور کا، حاضر ہونے کا. علامہ عینی علیہ رحمت نے یہاں پر اس کا معنی کیا ہے کہ جناب یہاں پر جو شہید کا لفظ آیا ہے یا شہیدہ کا لفظ معنی ہوا ہے، تو اس کا معنی وہ شہید نہیں ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے، بلکہ شہید کا اصل معنی حضور کے ہے. الشہود والحضور، شہید کا معنی حاضر ہونے کے ہیں. تو اب وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، وہاں پر وہ معنی کرتے کہ نہیں، اس کا معنی حاضر کے نہیں کیا جائے گا، اور اس کا معنی حاضر کے کسی صورت میں نہیں ہوتا ہے. تو پہلے ہی حدیث کے الفاظ اس کی سخت مذمت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر حدیث میں شہید کا معنی آیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا، وہ بدر کے گواہ تھے، یہ معنی نہیں کیا جائے گا، یا وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، یہ معنی نہیں کیا جائے گا، یا وہ بدر کے واقعے کو بیان کرنے والے، یہ معنی نہیں کیا جائے گا. فرمایا کہ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا، بلکہ وہ بدر میں حاضر تھے. تو شہید کا معنی، شاہد کا معنی حاضر کے ہوتا ہے. اس لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا جاتا ہے کہ حضور حاضر ہیں، تو یہ من گھڑت عقیدہ نہیں ہے. حضور کو حاضر کہنا یہ رب کی سنت ہے، یہ رب کی سنت. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا، یعنی حاضر بنا کر بھیجا. شاہد کا معنی حاضر کے کیے جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں آپ نماز جنازہ کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر تو بالکل اس کی ضد اور اس کے مقابلے کی چیز آ جاتی ہے کہ اللہم اغفر، اور نماز جنازہ جیسی آپ شروع کرتے ہیں تو وہاں پر آپ مانا کرتے ہیں کہ جب جیسی تلاوت شروع کرنے، فاتحہ پڑھنے کے بعد اور اس کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنے کے بعد لفظ آ جاتا ہے وہ شاہدینا وغائبینا، وہ شاہدینا وغائبینا. تو شاہد کی ضد غائب کی ہے کہ یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو بھی جو موجود ہیں، جو حاضر ہیں ان کو بھی، وغائبینا جو اس میں غائب ہیں موجود نہیں ہیں ان کو بھی. تو دیکھیں وہاں پر دعا کا طریقہ جو زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا دیا ہے، بیان کیا گیا ہے، تو اس کی ضد، جیسا کہ رات اور دن جب ہم کہتے ہیں تو دونوں میں مساوت نہیں ہوتی ہے، بلکہ دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے، کہ جو دن ہے وہ رات نہیں، جو رات ہے وہ دن نہیں، جو صحت ہے وہ مرض نہیں، جو کفر ہے وہ ایمان نہیں، اور جو ایمان ہے وہ کفر نہیں، تو جو حاضر ہے وہ غائب نہیں، جو غائب ہے وہ حاضر نہیں۔ تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ جناب نماز جنازہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ وہ شاہدینا وہ غائبینا، کہ ہمارے حاضر کو بھی بخش دے، ہمارے غائب کو بھی بخش دے۔ تو جب نماز جنازہ کے اندر شاہد کے لفظ کو حاضر کے معنی میں لیا جاتا ہے تو جناب اس وقت شہادت کے معنی میں اختلاف لازم نہیں آتا، تو جب حضور کے لیے شاہد کے لفظ آ جاتا ہے تو وہاں پر حاضر کے معنی کرنے میں کیا مخالفت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وکانا شہید بدرن، کہ وہ بدر کے گواہ تھے، یہ معنی نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ بدر میں حاضر تھے۔ تو شاہد کا لفظ حاضر کے معنی پر دلالت کرتا ہے، تو کوئی شخص اگر حضور کو حاضر کہے تو وہ شرک نہیں ہے، وہ قرآن ہی نے اس کو انداز سکھایا ہے۔ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو اس کی ابتدائی آیت آتی ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے اس رسول کو تم پر جو ہے شہید بنایا ہے، یعنی تم پر حاضر بنایا ہے۔ اب دیکھیں شاہد کا لفظ، شاہد کا ایک معنی عربی کے اندر خود جو ہے وہ حاضر کے آتا ہے، یعنی جو شاہد ہے وہ حاضر ہے۔ اور حاضر کے معنی کو اگر اور آسان کریں گے، شاہد کے معنی کو جب آسان کریں گے تو اس کا دوسرا معنی ملتا ہے حاضر کا۔ یعنی شاہد کا لفظ اگر کوئی مشکل لگے تو ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے تو شاہد کا معنی ہمیں عربی میں ملتا ہے حاضر، اور حاضر کا لفظ جب ہمیں مشکل لگے تو اس کا معنی ملتا ہے عالم۔ یعنی تینوں عربی زبان کے لفظ ہیں، شاہد بھی عربی ہے، حاضر بھی عربی ہے، اور عالم بھی عربی کا لفظ ہے۔ یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں، اور یہ دونوں یعنی حاضر اور عالم، یہ شاہد کے معنی کو واضح کرتے ہیں، شاہد کے معنی کے اور مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ تو ان ارسلنا کا شاہدہ، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ائی حاضرہ حاضر بنایا، ائی عالمہ جاننے والا بنایا۔ اب یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جب حضور کو حاضر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور ہمارے احوال کو جاننے والے ہیں۔ حضور کو شاہد کہا گیا ہے، شاہد کا ترجمہ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک لفظ کے کئی معنی عربی زبان کے اندر بھی ہوتے ہیں، اردو کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو شاہد کا لفظ عربی زبان کے اندر ہی دوسرے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ حاضر کے ہوتا ہے۔ یعنی انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ عربی ڈکشنری آپ اٹھا کر دیکھیں تو شاہد کا معنی آئے گا حاضر۔ یعنی انا ارسلناک حاضرا، ہم نے آپ کو حاضر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ معنی بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا اصل معنی جو پایا گیا ہے، انا ارسلناک عالمہ، کہ محبوب ہم نے آپ کو غافل نہیں بنایا، آپ کی امت کے احوال پر آپ کو عالم بنایا ہے۔ تو لہذا حضور کو شاہد کہنا حاضر کہنا ہے، حاضر کہنا یعنی آپ کو عالم کہنا ہے۔ مراد عقیدے کا یہ ہوا کہ جب حضور کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور شاہد ہے یعنی حاضر و ناظر ہے، حاضر و ناظر ہے یعنی ہمیں جاننے والے ہیں۔ تو یقیدہ شرک نہیں ہے، یقیدے کو شرک کہنے والے خود اس احوال سے بالکل غافل ہے۔ یعنی شہادت حضور کی صفت ہے، جو لفظ اللہ حضور کے لیے استعمال فرمائے اور بیان فرمائے اس کا ذکر کرنا شرک نہیں ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا ہے، عین عبادت ہوتا ہے۔ تو حضور کو شاہد جو ہے وہ رب نے کہا ہے، شہید جو ہے وہ رب نے کہا ہے، اور شہید اور شاہد یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ یقیناً قرآن کے ہر لفظ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کے متبادل الفاظ دیکھتے ہیں، اپنے زبان میں سمجھنے کے لیے، اپنی زبان اور لینگویج میں جاننے کے لیے اس عربی الفاظ کو ہم اپنے کلچر کے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ قرآن کے ہر معنی اور ہر لفظ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اس قسم کی ایک دھاندلی ایک اور جگہ پر کی جاتی ہے، مثلا یا ایوہ النبیو، آپ درجنوں ترجمے اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر دیکھیں یا ایوہ النبیو، تو یا بھی عربی ہے، ایو بھی عربی ہے، اور نبی بھی عربی ہے۔ یہ یا ایوہ النبی، اس کا کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی ہیت اردو نہیں ہے، یہ خالص عربی زبان ہے۔ اب آپ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس زبان کے لیے لکھ رہے ہیں تو عربی کے ہر لفظ کو اس معنی میں، اس زبان کے معنی میں اتاریں، آپ اس زبان کے معنی کی تعبیرات میں اتاریں۔ اگر آپ اس عربی کا ترجمہ گویا کہ ہند کے لیے کر رہے ہیں تو اب آپ ہر وہ معنی کریں گے جو عربی کے اس الفاظ کا مکمل ترجمہ ہو جائے۔ یا ایوہ النبی کا جب ترجمہ کریں گے آپ اردو میں تو یا کا معنی بھی آپ کریں گے، اس لیے کہ عربی ہے، آپ کو اردو والوں کو بتانا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. ایو اس کا بھی آپ معنی کریں گے، نبی اس کا بھی آپ معنی کریں گے، تاکہ اس کو طریقے سے پتا چل جائے یا ایوہ النبی کا مکمل ترجمہ کیا ہے. اگر آپ بیچ میں سے کوئی بھی لفظ چھوڑ دیں گے تو وہ ترجمہ مکمل نہیں ہوگا، بندہ ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کے لیے فہم کشنا رہ جائے گا، معاملہ کشنا رہ جائے گا، اور ضرورت پیش آئے گی کہ دوبارہ اس کا ترجمہ کیا جائے کہ جو لفظ عربی میں رہ گیا ہے آخر اس کو اردو میں کہتے کیا ہے، آخر اس کو اردو میں کہتے کیا ہے. مثلاً دیکھیں ترجمہ کیا جاتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب اس کا ترجمہ کیا جائے، یا ایو اے نبیو نبی، اے نبی انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، اس کا تو ترجمہ ہو گیا. شاہدا شاہد بنا کر، اس کا ترجمہ نہیں ہوا، اس کو شاہد کو شاہد میں اتار دیا آپ نے، ٹھیک ہے. ومبشرا، اور ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، تو واو کا ترجمہ تو ہو گیا اور، لیکن مبشر کا وہی معنی آپ نے نیچے اتار دیا. ونذیرا، تو واو کا تو معنی کر دیا آپ نے اور، لیکن نذیر کا وہی معنی آپ نے نیچے اتار دیا. تو یہ تو دو وجہ سے، یا تو آپ کو ترجمہ کرنا نہیں آیا ایک بات، یا پھر آپ کچھ چور کی داڑھی میں تنکے والی جو بات ہوتی ہے وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف کو چھپانا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ، اور حضور کی تعریف کو چھپانا چاہ رہے ہیں، تو اس سے قرآن ہدایت نہیں دے گا بلکہ بندہ اس سے گمراہ ہو جائے گا. تو میں صرف اسی انصاف کی طرف آپ کی توجہ کو لے جا رہا ہوں، اور آپ دیکھیں یا ایوہ النبی، اے نبی، تو آپ اس سے پوچھیں کہ یا ایو کا معنی تو اے ہو گیا، اور نبی کا معنی آپ نے نبی میں کر دیا، تو حضرت یہ کیا معنی ہوا؟ ہم تو اردو زبان بولنے والے ہیں، ہم تو ہند کے رہنے والے ہیں، نبی کا معنی تو بتاؤ، نبی ہوتا کون ہے؟ جی پیغمبر کو کہتے ہیں، نبی جو ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے، پیغام کو پہنچانے والا ہوتا ہے. ہم نے کہا نہیں، یہاں پر اس لفظ کی وضاحت کریں کہ اس لفظ نبی کا اطلاق، کیونکہ پیغمبر جو ہے، پیغمبر جو ہے اس کا مادہ اشتقاق اور ہے، یہاں پر جو لفظ نبی ہے نون با یا، اس لفظ سے نبی کو کیوں یاد کیا، پیغمبر کے لفظ سے کیوں نہیں یاد کیا، رسول کے لفظ سے کیوں نہیں یاد کیا، نبی کے لفظ سے کیوں یاد کیا؟ تو حضرات گرامی، پھر اس وقت ضرورت پڑے گی آپ کو عربی ڈکشنری کھولنے کی. صحیح طریقہ تو اس میں یہ ہے کہ آپ عرب کے علماء کی طرف رجوع کریں گے، امت کے اسلاف کی طرف رجوع کریں گے، ان علماء کی طرف رجوع کریں گے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. تو اب سرکار سے لے کر اس دور تک جتنے علماء نے اس قرآن کا ترجمہ لکھا ہے ان کی طرف آپ رجوع کریں گے کہ انہوں نے اس لفظ کو جو آپ چھوڑ رہے ہیں اس کا کیا معنی کیا ہے. اب حضرات گرامی دیکھیں، یا ایو اس کا معنی تو اے ہو گیا، اے، یا ایوہ النبی، نبی کا معنی نبی میں کر دیں گے تو یہ دھاندلی ہوگی. اب نبی کا معنی ڈھونڈنے کے لیے ہمیں لغت کی طرف جانا پڑے گا کہ لفظ نبی بنا کہاں سے. تو توجہ چاہوں گا، لفظ نبی کے لیے علماء نے دو باتیں کی ہے، یا تو یہ بنا ہے نبون سے یا نبعن سے، اور یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ سبجیکٹ ہے، ورب جو ہے وہ نبا ہے، خبر، خبر، خبر دینے والا جو ہے وہ نبی ہے، نبیون یہ اس میں فاعل ہے، اور یہاں پر سبجیکٹ واقع ہو رہا ہے، اور اس کا ورب جو ہے وہ نبا ہے، خبر دینا. اما یتساءلون عن النبا العظیم، تو اس نبا سے بعض علماء کہتے ہیں یا تو نبا سے نبی بنا ہے، اگر نبا سے بنا ہے تو نبا کا معنی خبر کے ہوتا ہے، نبا کا معنی خبر کے ہوتا ہے، اور نبیون اس کا اس میں فاعل ہے تو معنی ہوا خبر دینے والا، ٹھیک ہے، خبر دینے والا. اب اگر یہ نون با اور حمزہ نبا ان اما یتساءلون عن النبا، اگر یہ نبا سے بنا ہے تو اس کا معنی ہے خبر دینے والا، کیونکہ اس کا مادہ اشتقاق نون با اور حمزہ ہوا، اور اس کا معنی ہے خبر، مصدر کا معنی ہے خبر، خبر دینا، اور نبیون خبر دینے والا. اب اگر اس کو نبا ون سے مانا جائے، نون با اور وا، تو اس کا معنی ہوتا ہے ذیشان، فضیلت والا، بلندی والا. تو اب نبون سے مانا جائے تو یا ایوہ النبی، تو اس کا معنی ہوگا اے بلند شان والے، اے رفت والے. تو حضرت آپ وہ ترجمہ کر کے، ترجمہ کیوں نہیں کرتے، نبی سے آپ کو بے حسد ہے، بغض ہے، ترجمہ کر دینا، آپ لغت آپ کھولیں. جب سارا قرآن آپ لغت سے حل کر رہے ہیں، ڈکشنری سے حل کر رہے ہیں، اور عربی گرامر سے حل کر رہے ہیں، تو لفظ نبی پر آ کر آپ کو کیوں فالج ہو جاتا ہے، کیوں بریک لگ جاتا ہے، لفظ شاہد پر آپ کیوں معذور ہو جاتے ہیں، لفظ شاہد پر آپ کے منہ پر تالا کیوں لگ جاتا ہے، اس کی وضاحت کیوں نہیں کرتے، اس کے لیے ڈکشنری کیوں نہیں اٹھاتے، اس کے لیے تفاسیر کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ آپ کے عقیدے پر ضرب نہ آ جائے. تو خدا کو آپ کیا جواب دیں گے کہ قرآن کا ترجمہ تو آپ نے کیا لیکن اس ترجمے میں آپ نے دھاندلی کی. تو حضرات گرامی، اب اگر اس کا معنی نبون سے کریں، نون با واو، تو اس کا معنی ہوگا یا ایوہ النبیو، اے بلند شان والے، اے رفت والے. اور اگر اس کو نبون سے کریں گے تو معنی ہوگا یا ایوہ النبیو، اے خبر دینے والے، اے خبر دینے والے. اب دیکھیں اس میں کوئی لفظ نہیں چھپا، سارے لفظ کا ترجمہ ہو گیا، یا کا بھی ترجمہ ہو گیا، ایو کا بھی ترجمہ ہو گیا، اور نبی کا بھی ترجمہ ہو گیا. اب آپ کہیں کہ یا ایوہ النبیو، اے خبر دینے والے، تو اس میں تو جناب بات ہی کچھ نہیں رہے گی. اخبار بھی خبر دیتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی خبر دیتی ہے، ہم ایک دوسرے کو بھی خبر دیتے ہیں. یہاں نبی کا وصف بیان ہو رہا ہے، صفت بیان ہو رہی ہے، اور وصف میں اس کو انفرادیت ضروری ہے، یکتائی ضروری ہے، اس کا اختصاص ضروری ہے. اب اگر وہ وصف عام ہو جائے، کیونکہ صفت تو خاص ہوتی ہے، اور نبی ہونا نبی میرے آقا کی صفت ہے، اب اگر اس کا یہ ترجمہ کر دیا جائے کہ اے خبر دینے والے، تو یہ حضور کا اختصاص نہیں رہے گا. اس لیے کہ یہاں تو اخبار بھی خبر دے رہے ہیں، ٹیلی ویژن بھی خبر دے رہی ہے، فلانے بھی خبر دے رہا ہے، تو یہ بھی خبر دے رہا ہے، اب یہ حضور کا اختصاص ہے، تو کیا خدا کے کلام میں تو پھر عیب آ جائے گا؟ اس لیے کہ خدا جب کسی کو کوئی صفت دیتا ہے تو وہ اسی کا مستحق ہوتا ہے، دوسرا اس کا مستحق نہیں ہوتا. تو خدا کے کلام بلاغت پہ اعتراض آ جائے گا، فصاحت پہ اعتراض آ جائے گا، اور یہ بات فصاحت و بلاغت کے عین خلاف ہوگی. آپ علماء سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی نبی خبر تو دے رہا ہے، نبی خبر دے، نبی کا معنی خبر دینے والا ہے، لیکن دیکھو تو صحیح وہ کون سی خبر ہے جو یہ دے رہا ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے یہ کون سی خبر ہے، اور نبی کے پاس آتی کون سی خبر ہے جس کو وہ دیتا ہے. تو قرآن نے مسئلے کو حل کر دیا، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب یہ غیب کی خبر ہے، ذالک من انباء الغیب. یہاں پر دیکھو وہی نبا کا معنی آ گیا اور اسی سے نبی بنا ہے، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں. یعنی نبی جو خبریں دیتا ہے وہ خبریں کون سی ہوتی ہے؟ تو خدا کہتا ہے غیب کی خبریں ہوتی ہے. اب پتا چلا کہ نبی جو خبریں دیتا ہے وہ خبریں غیب کی ہوتی ہے، ٹیلی ویژن جو خبریں دیتا ہے وہ غیب کی نہیں ہوتی، اخبار جو خبریں دیتے ہیں وہ غیب کی نہیں ہوتی. تو نبی جو خبر دیتا ہے، جیسا خبر دینے والا ہوگا اس کے مواد کو دیکھا جائے گا. تو جو خبر دینے والا ہے جس کے پاس غیر غیبی خبریں ہیں تو اس کو محض خبر دینے والا کہیں گے، لیکن جو خبر دے رہا ہے اور جو خبر دی جا رہی ہے وہ عام خبر نہیں ہے، بقول قرآن کے وہ غیب کی خبر ہے. تو اب اگر ترجمہ یوں میں کر لوں یا ایوہ النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے، تو اس پر پھر کیوں لوگ ناراض ہوتے ہیں؟ اس میں کون سی مخالفت لازم آتی ہے؟ یا ایوہ النبیو اور اعلی حضرت نے یہی ترجمہ کیا، اس میں کون سی مخالفت ہے؟ اگر چلو اس پر آپ راضی ہو جاتے ہیں کہ اے خبر دینے والے، تو اشکال قائم ہو جاتا ہے، تو خبر تو سب دیتے ہیں، اب نبی کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ تو قرآن خود کہہ رہا ہے، اعلی حضرت نے گھر کی کوئی بات نہیں کی ہے، نبی اس میں فاعل ہے، خبر دینے والا، نبون سے بنا ہے، خبر کو کہتے ہیں. اب نبی کیسی خبریں دیتا ہے؟ تو اعلی حضرت نے قرآن اٹھا لیا اور اس کی آیت آپ کے سامنے آ گئی کہ ذالک من انباء الغیب، نبی غیب کی خبریں دیتا ہے، تو اٹھا کر وہی ترجمہ کر دیا یا ایوہ النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے. اب لوگ کہنے لگے یہ تو فاضل بریلوی نے کیا ترجمہ کر دیا. میں نے کہا جس کو حلاوت ایمان مل گئی وہ یہ ترجمہ کرتا ہے. مجھے کہتے جو اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کر دیا، میں نے کہا آپ نے کون سا گل کھلایا، آپ نے تو نبی کا معنی نبی کر دیا، آپ نے کون سی قابلیت دکھائی؟ فاضل بریلوی نے تو اس کے وصف کے خاص کی طرف اشارہ کر کے، اب آپ بتائیے اس میں کون سی غلط بات تھی؟ کیا نبی خبر دینے والے کو نہیں کہتے ہیں؟ کیا نبی کی خبریں غیب نہیں ہوتی؟ کہا ہوتی ہے. تو میں نے کہا نبی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے، تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ اور فاضل بریلوی کا کون سا طریقہ اور ترجمہ شرکیہ ہو گیا؟ یہ تو آپ کی داڑھی میں کچھ تنکا ہے کہ آپ کو حضور کی محبت بھاتی نہیں ہے، اس لیے آپ کو گویا کہ معاملہ غلط لگتا ہے. پہلے آپ کلمہ صحیح پڑھیے، کسی شیخ کامل کے حضور حاضری دیجئے جو آپ کے دل سے نفاق کو نکالے اور حضور کی محبت کو بسائے. کل درس گزرا ہے، ایمان حضور کی محبت کے بغیر نہیں آتا، تصدیق اور قلب یہ دونوں جدا جدا ہے. ایمان دل ایمان کو قبول کرے اس میں ورشت ہے، دل کبھی ایمان کو قبول نہیں کر سکتا، لا تعلقی ہے، بہرا روی ہے، اور وہاں پر دل کسی صورت میں دوستی نہیں کرتا. یہ تو درمیان میں حضور کی محبت آ جاتی ہے جو دل کو ایمان سے دوستی کروا دیتی ہے.
یہ تو حضور کی محبت. اب یہ دل پر جتنی سطح میرے حضور کی جمتی چلی جائے گی محبت کی، اتنا ایمان اس پر تیار ہوتا چلا جائے گا. بنیاد ڈالی تھی آپ نے ایک چھت کی، کھڑا کر دی سات چھت تو کبھی نہیں ہو سکتی حضرات گرامی، لیکن بنیاد جتنی مضبوط ہوگی چھتیں کھڑی ہوتی چلی جائیں گی. تو دل پر جو بنیاد کی تہ لگتی ہے اور جو پلند ڈلتی ہے وہ حضور کی محبت ہوتی ہے، اور اس پر جو اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے. اب جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا، دراصل حضور کی محبت اس کے دل میں مضبوط ہے، اس لیے ایمان بلند ہو رہا ہے. تو حضرات گرامی، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، یہ ترجمہ کوئی غلط نہیں ہے. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں اسی حوالے سے. انا ارسلناک شاہدا، انا بے شک ہم نے، انا بے شک ہم نے، ایک معنی یہاں پر میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں تاکہ ہو جائے. کہتے جی ٹھیک ہے، آپ نے کیا ترجمہ کر دیا؟ ہم نے کہا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے. ہم نے نہیں کیا، قرآن کی دونوں آیتوں کو ملا کے ہم نے اسے سامنے رکھ دیا. ترجمہ کیا کیا؟ قرآن نے خود نبوت کے مفہوم کو واضح کیا ہے. تو کہا اچھا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے. کہاں غیب کی خبر دینے والے؟ کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں، نبی غیب کی خبریں دیتا. میں نے کہا کبھی تو تقریر میں نہیں سنا میں نے آپ کی. کہا نہیں، ہم یوں نہیں کہتے آپ کی طرح، ہم یوں کہتے ہیں کہ نبی غیب کی خبریں دیتا ہے لیکن نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. یہ نظریہ ہے ان کا، نبی غیب کی خبریں تو دیتا ہے لیکن نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. دیکھو قرآن نے یہ فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، خدا اپنے غیب کی باتیں کسی کو نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن عالم الغیب جو ہے وہ اخبار غیب دے دیتا ہے، غیب کی خبر نبیوں کو دے دیتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، خدا اپنے غیب کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا. ولکن اللہ یجتبی من رسول من یشاء، لیکن اللہ رسولوں کو غیب کی اطلاع دیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں، قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبیوں کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں. اب کتنا بھونڈا نظریہ آپ دیکھیں ذرا، یعنی پڑھا لکھا آدمی جب ایسی جہالت کرے، حضور کے بغض کی ساری باتیں، اللہ تمہارے سینوں کو شرح فرمائے، اور تم سمجھو اس میں ماننے میں ہی عافیت ہے اور اللہ اسے خوش ہوگا، نہ ماننے میں کڑتے رہو گے اور یہ ہوگا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو حضرات گرامی دیکھیں کہ آپ کا جی اطلاع، اللہ اطلاع دیتا ہے علم نہیں دیتا، اللہ خبر دیتا ہے علم نہیں دیتا. یہ بنیادی اعتراض ہے کہ اللہ نبیوں کو خبر دیتا ہے غیب کی، علم نہیں دیتا، غیب کی اطلاع دیتا ہے غیب کا علم نہیں دیتا. میں نے کہا حضور یہ بتا دیجئے صرف کہ علم آتا کیسے ہے؟ چھوڑیں ساری بات، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں دیتا، غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کی، غیب کا علم نہیں دیتا، غیب کی اطلاع دیتا ہے. تو ذرا مجھے یہ بتا دیجئے علم کی تعریف کیا ہے اور علم کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ علم کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ ایک جگہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی موضوع پر گفتگو ہوئی، تو ان صاحب نے یہی کلفٹن کے علاقے میں ایک مختصر سی نشست تھی اسی موضوع پر، تو مجھ سے کہنے لگے کہ جناب آپ نے جتنی آیتیں اور احادیث پڑھی ہیں وہ ساری اس بات پر دلیل ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ یہ ثابت کیجئے کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، اور یہ جتنی چیزیں دی گئی ہیں، خبریں دی گئی ہیں، علم نہیں دیا گیا. میں نے یہی سوال وہاں پر کیا تھا کہ جناب آپ کہتے ہیں نبیوں کو خبر دی گئی، علم نہیں دیا گیا، مجھے یہ بتائیے علم ہوتا کیا ہے؟ چپ تھے. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ مجھ سے تقریباً اس وقت 7-8 فٹ کے فاصلے پر ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سامنے کون سی کتاب رکھی ہوئی، اور جو میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں پتا. ذرا خبر مجھے دیجیے آپ اور مجھے اطلاع دیجیے آپ کے سامنے کون سی کتاب رکھی ہوئی، یا میرے سامنے جو کتاب رکھی ہے آپ کو پتا ہے؟ کہنے کہ نہیں پتا ہے. میں نے کہا اب میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ میرے سامنے کون سی کتاب رکھی ہوئی ہے، تاکہ آپ کو پتا چل جائے، سب کو پتا چل جائے. میں نے کہا میں اطلاع دیتا ہوں کہ میرے سامنے جو کتاب رکھی ہوئی ہے وہ فاضل بریلوی کی خالص الاعتقاد ہے، جو علم غیب کے مسئلے پر اعلی حضرت نے لکھی، وہ ہم نے دعویٰ لکھوانے کے لیے رکھا تھا، خالص الاعتقاد ہے. میں نے کہا دیکھیں میں نے آپ کو اس کتاب کی خبر دی، اس کتاب کے بارے میں آپ کو علم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو اس پر تو پھر ہنسنے کو دل کرتا ہے، اگر ہوا تو اس کتاب کی خبر سے کتاب کا علم آپ کو ہو سکتا ہے، نبی کو غیب کی خبر سے غیب کا علم نہیں ہو سکتا. اب آپ ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں، تازہ ترین چلتی ہے کہ جناب لاہور میں یہ ہوا، فلانی جگہ پر یہ ہوا، دنیا میں یہ ہوا، آپ وہاں موجود تو نہیں تھے، لیکن وہ تازہ ترین کیا ہے؟ اطلاع ہے اس واقعے کی، اس واقعے کی خبر ہے، اس واقعے کی اطلاع ہے. تو اس واقعے کی خبر اور اس واقعے کی اطلاع کے بعد آپ کو علم ہوتا ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا؟ جس کو ہوتا ہے وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، جس کو نہیں ہوتا وہ مخبل اسلامی جماعت بنا کے پھرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. تو جن کو نہیں ہوتا ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، جن کو ہو جاتا ہے وہ محتاط ہو جاتے ہیں، جن کو نہیں ہوتا کبھی وردی کے چکر میں بک جاتے ہیں تو کبھی کسی کے چکر میں بک جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو علم ہی نہیں آیا، وہ تو صرف خبریں سن رہے تھے، انہیں تو صرف اطلاع مل رہی تھی. تو حضرات گرامی ایک واقعے کی خبر کے، لاہور میں کیا واقعہ ہو گیا ہے، اس واقعے کی خبر جب آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس واقعے کا علم آ جاتا ہے. اس لیے کہ علم کے ذرائع کیا ہے، صحیح خبر کا پہنچنا اور حواس کے ذریعے کسی چیز کا پہنچنا، عقل کے ذریعے کسی چیز کا پہنچنا. تو علم کے تین ذرائع ہیں، علم یا تو عقل کے ذریعے آتا ہے، یا حواس کے ذریعے آتا ہے، یا خبر کے ذریعے آتا ہے. تو جس کو واقعے کی خبر ہوتی ہے اسے واقعے کا علم ہو جاتا ہے، اور جس کو غیب کی خبر ہوتی ہے اسے غیب کا علم ہو جاتا ہے. اور یہ عجیب بھونڈا قاعدہ ہے کہ جناب غیب کی خبریں تو دی گئی، غیب کا علم نہیں دیا. یعنی پڑھا لکھا آدمی جب ایسی جہالت بولے تو حضرت گرامی اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ بس اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کے لیے شرح فرما دے. اب حضرت گرامی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی کو مانا ہو گیا اے غیب کی خبریں بتانے والے. انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا تمہیں کیا بھیجا، شاہدا شاہد، مانا وہی آ گیا. کہ حضرت صاحب آپ نے انا ارسلنا کا مانا اتنی خوبصورتی سے کیا کہ ایک لفظ کو الگ الگ کیا، انا کو الگ کیا، ارسلنا کو الگ کیا، کاف کو الگ کیا، اتنے خوبصورت سے آپ نے ہمیں، کتنا آپ کو قرآن کا درد ہے اور محبت ہے کہ آپ نے ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے ہمیں سمجھایا. لیکن بتائیے نا، یہ شاہد کا مانا آپ نے شاہد ہی کیوں کر دیا؟ شاہد کا مانا آپ نے شاہد ہی کیوں کر دیا؟ اگر وہ شاہد کا مانا آپ کے سامنے کر دیتے تو مذہب کہاں باقی رہتا، مذہب ہی ختم ہو جاتا. تو شاہد کا معنی میں یہ کرتا ہوں، شاہد شہیدا، یہ شہدو سے معنی بنتا ہے جو یہاں پر آیا کہ کانا شہیدا بدرن، کہ حضرت عبادہ بن ثابت بدر میں شہیدا حاضر ہوئے. تو شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر. وہ شاہدنا وہ غائبنا، نماز جنازہ میں آپ خود پڑھتے ہیں وہ شاہد. اب ادھر تو بالکل واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ شاہد کا معنی اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی ضد غائب نہیں آتی، اس کی ضد غائب نہیں آتی، اور غائب کی ضد شاہد ہے اور شاہد کی ضد غائب ہے. اب شاہد کہتے حاضر کو ہیں، اس لیے اس کی ضد غائب بن جاتی ہے. تو انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی جو انا ارسلناک شاہدا، اے غائب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر بنا کر. اب حاضر کا معنی اگر سمجھ میں نہ آئے تو حاضر کا ایک ترجمہ اور دیکھ لیے، عالم کو کہا جاتا ہے. تو انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے جاننے والا بنا کر. اب سوال ہوتا ہے کس چیز کا جاننے والا بنا کر؟ تو آئیے دوسرے پارے میں چلتے ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ یہ نبی جو ہے وہ تم پر شہید ہے. شہید کس کو کہتے ہیں؟ حاضر کو کہتے ہیں. حاضر کس کو کہتے ہیں؟ عالم کو کہتے ہیں. اس نبی کو ہم نے تم پر جاننے والا بنایا. کس چیز کا جاننے والا بنا کر بھیجا؟ تو سارے مفسرین لکھا قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، تو قیامت تک کے لیے آپ شہید ہیں، قیامت تک کے لیے آپ حاضر ہیں، یعنی قیامت تک کے امتیوں کو جاننے والے ہیں. علماء نے لکھا بما صبرتم و بما فعلتم و بما عملتم، جو جو تمہاری امت کرے گی اور جو جو وہ بولے گی، سب چیزوں کی گواہی خدا کی بارگاہ میں دینے کے لیے آپ کو عالم بنا کر بھیجا ہے. تو اس لیے فاضل بریلوی نے یہ ترجمہ کیا ان ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. بولے جی یہ تو شرک ہو گیا ہے، حاضر و ناظر تو گویا کہ اللہ کا نام ہے. میں نے کہا جی حاضر و ناظر اللہ کا نام ہے؟ کہا جی یہ تو اللہ کے لیے خاص ہے. تو میں نے کہا وہ شرک کی بحث تو پہلے گزری ہے نا، کہ جس لفظ کو خدا کو بلایا جائے اس سے اگر خدا بندوں کو بلائے تو شرک نہیں ہوتا. خالی حاضر و ناظر، خالی حاضر اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفت رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. وہ ساری صفت تو سرکار کو عطا فرمائی ہے، بالمومن رؤوف رحیم. جب رؤوف رحیم سرکار کو کہہ دیا تو شرک نہیں ہوا. یہ حاضر کا لفظ ہے تو حاضر تو اللہ تعالیٰ ہے. تو میں نے کہا رؤوف کون ہے پھر؟ حفیظ کون ہے؟ علیم کون ہے؟ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کام مومن. تو ہم نے کہا اللہ بھی تو مومن ہے، الملک القدوس السلام المومن. ہم نے کہا اللہ بھی تو مومن ہے، اپنے آپ کو بھی مومن بولتے ہو اور خدا کو بھی مومن بولتے ہو، شرک نہیں. تو ایک لفظ جب دو ذاتوں پر بولنے پہ شرک نہیں، تو اللہ کو بھی حاضر کہنا، نبی کو بھی حاضر کہنا، تو کیسے شرک ہو گیا؟ فرق ہے اس میں، معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے تو ایک ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے فرق ہے کہ خدا کا حاضر ہونا، عالم ہونا خود سے ہے، اور مصطفیٰ کا حاضر ہونا، عالم ہونا اللہ کی عطا سے ہے. اور اتنی بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسلمان سرکار کو ذاتی صفت کا مالک نہیں مانتا، سب یہی مانتے ہیں کہ یہ خدا کی شاہکار ہے.
جو صفت ان کے اندر کار فرما ہے، یہ رب کریم نے مرحمت فرمائی ہے۔ اب تھوڑا سے آگے چلتے ہیں اس معنی کو ذہن میں رکھ کر کہ وہ کانا شہید بدرن، کہ جناب وہ بدر کے اندر حاضر تھے۔ وہ احد النخبۃ اللیلۃ العقبۃ، عقبۃ کے مقام پر رات کے وقت عبادہ بن صامت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کی تھی۔ لفظ بدر بھی یہاں پر آیا، وہ کانا شہید بدرن، بدرن کی بجائے تسمیہ اللہ معنی نے لکھی کہ بدر ایک شخص کا نام تھا اور جس نے ایک کنواں کھدوایا تھا اور اس کے نام سے وہ کنواں مشہور ہو گیا، تو اس جگہ کو بدر کہنے لگے اور جنگ بدر اسی جگہ پر لڑی گئی۔ تو شہیدہ کا معنی بھی آپ سمجھ گئے، بدر کا معنی بھی سمجھ گئے۔ فرمایا احد النقبا، وہ نقبا میں سے ایک تھے۔ اب نقبا کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ معنی فرماتے ہیں قوم کے سردار کو، معلم کو، اور حفاظت کرنے والے کو، اور ذمہ دار کو۔ نقبا، نقیب، نقیب کہتے ہیں معلم کو جو دین کی تعلیم دے، نقیب کہتے ہیں اس کو کہ جو دین کی تعلیم دے، سردار ہو، قوم کا ذمہ دار ہو۔ تو احد النقبا یعنی وہ لوگ جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے سرکار نے چند لوگوں کو معلم بنایا تھا، مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا تھا۔ تو عبادہ بن صامت وہ ہیں کہ ان نقباؤں میں سے، ان معلموں میں سے، ان ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار تھے۔ اب حدیث کا ترجمہ ہوا کہ وکانا شہید بدرن، کہ جناب جو ہے کہ وہ بدر میں گویا کہ شریک ہوئے، اور وہ نقبا معلم تھے ان لوگوں میں سے جو چند لوگ حضور کے پاس آئے۔ تو سرکار نے ان سب کو نہیں، سب میں سے چند 12 آدمیوں کو چنا، اور ان 12 آدمیوں میں سے ایک حضرت عبادہ بن صامت تھے۔ اب یہ کب کی بات ہے، ذرا اس کو بھی سن لیجئے تاکہ حدیث کا پورا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ الفاظ اور یہ بیعت کہاں پر کی گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے، یعنی 3 سال پہلے، یعنی بعثت کا 10واں سال ہے، نبوی 10واں سال ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کرنے کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی، اللہ کا پیغام ہر بندے تک پہنچایا ہے۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہ فرمائی تھی اور اعلان نبوت کو 10 سال ہوئے تھے اور ہجرت کو ابھی 3 سال باقی تھے، تو میرے آقا کا طریقہ یہ تھا، کیونکہ حج تو رائج تھا، حج تو ہوتا ہی رہتا تھا، تو جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے کسی اور علاقے سے، تو میرے آقا مینا چلے جاتے تھے اور ایک ایک کو پکڑتے تھے جو مکہ والے نہ تھے، ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ شرک نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، ان کو اللہ کی بات کی تعلیم دیتے تھے۔ تو حضرات گرامی، ہوا یہ کہ 10 نبوی میں آپ نے عقبۃ کے مقام پر، یعنی منیٰ کے مقام پر، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سال مجھے حج کا شرف نصیب ہوا، اب تو منیٰ کی زمین کشادہ کر دی گئی ہے، اور جو جمرات بنا ہے تو جمرات کے قریب رش بہت ہوتا تھا، تو سائیڈوں کے پہاڑوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو اور آپ نے حج فرمایا ہو اور آپ نے منیٰ دیکھا ہو، تو آپ اگر دیکھیں کہ اگر آپ جمرات پر اس طرح کھڑے ہوں کہ جمرات آپ کی پیٹ کی طرف ہو اور آپ کا چہرہ قبلے کی جانب چلا جائے، جمرات پیٹ کی طرف ہو، چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے، تو جناب آپ دیکھیں گے کہ دائیں ہاتھ پر پہاڑ پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت فرمائی تھی۔ اب کیا ہوا کہ ان پہاڑوں کو کاٹ دیا گیا ہے، کیونکہ جگہ تنگ تھی، پہاڑوں کو کاٹتے ہوئے آگے پہنچے، تو اب وہ مسجد فرش زمین پر آ گئی ہے، لیکن مسجد کو ابھی وہاں پر گویا کہ رکھا گیا ہے۔ تو عقبۃ کے مقام پر، منیٰ کے اس مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی میں آپ وہاں پر پہنچے جہاں پر مسجد عقبہ موجود ہے۔ تو مدینے کے 2 قبیلے بڑے مشہور تھے، ایک اوس، ایک خدرج۔ تو خدرج قبیلے کے چند لوگ وہاں پر آئے اور میرے آقا نے ان کو دعوت اسلام دی، اسلام کی دعوت دی، یعنی بولو مکہ کے نہیں تھے، مدینے کے تھے، یسرب کے تھے۔ اب یسرب سے وہ لوگ آئے تھے، ان کا تعلق خدرج کے قبیلے سے تھا۔ حضور نے جب ان کو دعوت دی تو وہ بڑے پاکیزہ طبیعت کے لوگ تھے، انہوں نے یہ سننے کے ساتھ، انہیں کیونکہ مدینے میں یہودی یہ کہتے تھے نا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، تو انہوں نے تعارف پہلے سن رکھا تھا، اور جب انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دل نے گواہی دی کہ جناب یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم یہود سے سنا کرتے تھے۔ وہ کیسے مستحکم المزاج اور کیسے حکیم اور دانا لوگ تھے، اور خدا نے ان کے دلوں کے اخلاص کو کیسے قبول کیا تھا کہ بغیر کسی ہل و حجت کے سرکار کو انہوں نے مان لیا۔ اب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گویا کہ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد یہ وہ اشخاص ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پر گویا کہ بیعت کی، اور سرکار نے ان کو قرآن کی تعلیم کی۔ اب یہ ان لوگوں میں سے ایک دوسرے کی طرف گویا کہ ابھی سب لوگ جمع ہوئے، جن کی تعداد بیان کی جاتی ہے، جو پہلے آئے تھے وہ 6 تھے، جس میں سے پہلے حضرت ابو حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن زرہ تھے جنہوں نے 1 ہجری میں وفات پائی ہے، عوف بن حارث تھے، رافع بن مالک تھے، یہ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے ہیں، اور ایک خطبہ بن عامر تھے، یہ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور 6ٹے صحابی کون تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داہنہ۔ یہ وہ پہلے لوگ تھے جن کو بیعت عقبہ کا کہا جاتا ہے، اور قرآن نے جو یہ کہا ہے نا
کہ وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ محبوب تیری ساری امت مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن اچھے بہت زیادہ مجھے وہ پسند ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے تجھ پر ایمان لایا، مہاجرین تو وہ 40 کے 40 تو سارے آ گئے، انصار میں کون ہے کہ آخر تک؟ فرمایا نہیں، انصار میں وہ لوگ ہیں جو بیت عقبہ میں تھے، بیت ثانیہ میں تھے اور بیت ثالثہ کے اندر تھے. تو حضرت جابر بن عبداللہ اور یہ 6 صحابی جو مل کر بنتے ہیں، یہ بیت عقبہ کے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، یہ انصار کے لوگ رب کریم فرماتا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب جو بعد کے لوگ تیرے آ رہے ہیں ان سے یہ ارشاد ہے، والذین اتبعوهم بإحسان، وہ ان کی اتباع کریں، ان سے محبت کریں، تم کیا یاد رکھو گے، خدا ان کی عظمت سے راضی ہو چکا ہے، ان سے راضی ہو چکا ہے، اب تم اگر ان سے محبت کرو گے تو خدا تم سے بھی راضی ہو جائے گا. تو یہ مقام ہے ان 6 صحابہ کا. اب ان 6 نے کیا کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں گئے. ہم بیعت کو کیا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تو بیعت صرف نیت کا نام نہیں، عمل کا نام ہے، عمل کر کے دکھانا ہے. اب گویا کہ بیعت ہو گئی، اب یہ جا کر خاموش نہیں بیٹھ گئے، یہ پہنچے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے ساتھ انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. اب اسلام کی جب تبلیغ شروع کی، اب جو حج کا دوسرا سال آیا اور حج کا موسم آیا، تو 12 آدمی اپنے ساتھ اور لے آئے، 6 تھے، 12 آدمی اپنے ساتھ اور لے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بیعت فرمایا اور انہی چیزوں کی جو آگے حدیث آ رہی ہے اس کی تعلیم دی. اور جب سرکار نے انہیں رخصت کیا، خاموش کہ اب تم چلے جاؤ کہ کوئی دیکھ نہ لے، تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں اب دین بھی تو سکھائیے نا، صرف یہ باتیں تو آپ نے بتا دی ہے، اب ہمارے ساتھ کوئی ایسا نمائندہ ہو جو ہمیں حرام اور حلال کے مسائل سکھاتا رہے، ہمیں ایک مبلغ دے دیجئے جو ہمارے ساتھ جائے اور ہماری تربیت کرے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ انہا کہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور حضرت سید الشہداء کے ساتھ ایک ہی قبر کے اندر موجود ہے، حضرت مصعب بن عمیر کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا اور فرمایا کہ تم ان کی خدمت میں رہو اور تم ان کے ساتھ گویا کہ ان کے سارے مسائل بتاؤ. اب جب تیسرا سال آیا تو اب تو مدینے میں یثرب میں دھوم مچ گئی تھی، یثرب ابھی تک مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن حضور کے یہ شہدائی وہاں پر پہنچ گئے تھے، پہلے 6 پہنچے، اب 6 کے ساتھ یہ 17 پہنچے، اب یہ پوری جماعت، یہ 17 اور یہ 6 انہوں نے مل کر جناب ایک ایک جو ذہین فتین لوگ تھے ان کے سامنے سرکار کی سیرت، سرکار کے کردار اور تمام باتوں کو بیان کرنا شروع کیا. اور بڑھتے 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 جب تیسرا سال حج کا آیا تو 70 سے 80 صحابہ، جو بعد میں صحابی بن رہے ہیں، 70 سے 80 یعنی 6 17 اور یہ 70 سے 80، یہ سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. اور مصعب بن عمیر نے جا کر سرکار سے کہہ دیا، حضور منیٰ میں وہ لوگ پہنچ چکے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ پہنچے. علامہ عینی نے قول یہ بھی لکھا ہے کہ وہ 70 سے یا 72 کے قریب تھے، بعض علماء نے کہا کہ 70 سے 80 کی طرف تھے اور یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار نے منیٰ کے مقام پر عقبہ کی جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حدث پر انہوں نے بیعت کی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 6 17 70 اور 72 اس پوری جماعت کو جمع کر کے اس میں 12 معلم سرکار نے بنائے، علیہ الصلوۃ والسلام 12 معلم بنائے ہیں اور 12 سردار بنائے. 12 ان لوگوں کو بنایا جو مرکز سے رابطے میں رہیں گے، مرکز مدینہ، مرکز اس وقت مکہ مکرمہ ہے، اور یہ 12 جو نقیب بنے ہیں یہ ایک ایک مسائل کے لیے مرکز سے رابطے میں رہیں گے، اور یہ مرکز کے مبلغین ہیں جو جناب جا کر وہاں پر تبلیغ کے سلسلے کو پھیلا رہے ہیں. حضرات گرامی، اب یہ 12 نقیبوں میں سے ایک نقیب جو ہے، جو یہ حدیث پاک میں آ رہا ہے، حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ہے، اور یہ گویا کہ بیت عقبہ ثانیہ کے اندر یہ مسلمان ہونے والے ہیں. یہ جو 17 لوگ سرکار کے پاس دوسری بیعت میں آئے تھے، ان 17 میں سے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ یہاں پر موجود تھے. اب یہاں پر آپ نے سنا کہ انہوں نے حدیث پاک کے الفاظ یہ تھے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم حضور کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. فرما حولہ عصابتن، ایک عصابتن جماعت کو کہتے ہیں، اور اس کو عین کے زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، آسانی عصابتن، اور اس کی تعداد 10 سے لے کر 40 افراد کی جماعت کو عصابہ کہتے ہیں. 10 سے لے کر 40 کی جماعت کو عصابہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور کے گرد بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بائعونی بائعونی، میری بیعت کرو اس چیز کے اندر کہ جناب تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے. اور یہ ساری تفصیل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان فرمائی ہے جو میں بھی مختصر انداز میں ذکر کر رہا ہوں. یہاں سے اسلامی نظریہ نکلا کہ بیعت کرنا بدعت نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیعت فرمائی، اور ایک نہیں درجنوں جگہ پر آپ کو یہ بیعت کا لفظ ملے گا. اور ان احادیث اور قرآن کی آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. محبوب بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, وہ آپ کے ہاتھ پر تو بیعت کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ موجود ہے. تو قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ بیعت کا عقیدہ, بیعت کرنا یہ کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں ہے, یہ قرآن کا طریقہ ہے. اور قرآن نے اس عمل سے رب کریم نے خوش ہو کر اس بات کو دہرایا کہ محبوب ہم اس وقت آپ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ جس وقت یہ غیور صحابہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے, اور جس وقت صلح حدیبیہ کی بات ہوئی اور 1400 صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے قصاص عثمان کے لیے, جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے گویا کہ شہید کر دیا ہے, تو حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا جو 1400 سے قریب تھے, فرمایا کون ہے جو قصاص عثمان کے لیے, عثمان کے خون کے بدلہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ چلے گا اور مکہ پر حملہ کرے گا؟ تو وہ 1400 صحابہ اس وقت کسی صورت کے اندر گویا کہ مشرکین مان نہیں رہے تھے, سرکار احرام کی حالت کے اندر تھے, احرام پہنے ہوئے تھے, حدیبیہ کے مقام پر سرکار کو روک دیا گیا تھا, کعبے پر مکمل قبضہ کافروں کا تھا, سرکار کو آنے نہیں دے رہے تھے. تو سرکار نے مذاکرات کے لیے, توجہ چاہوں گا, اپنا سفیر بنا کر, اپنا نمائندہ بنا کر, اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر, آپ اندازہ لگائیے سرکار کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا ہے, مکہ آنے نہیں دے رہے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار لڑنے کے لیے آئے ہیں. سرکار نے فرمایا اگر میں لڑنے کے لیے آتا تو احرام پہن کر تو نہیں آتا, اب عمرہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اپنے ایک نمائندے کو بھیجیں, آپ نہ آئیں. اب آپ دیکھیں سارا مکہ بدر ہو چکی ہے, بدر میں ان کے بڑے بڑے روسا مارے گئے ہیں, احد ہو چکی ہے, احد میں ان کے بڑے بڑے گویا کے دوست مارے گئے ہیں. اس وقت کون ہے جو جان ہتھیلی پر لے کر مکہ کے اندر جائے گا, ان سے بات کرے گا؟ تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو حضرت عثمان غنی کے اخلاص پر گویا کہ بکواس کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ سرکار نے اپنے ظاہری اور باطنی تمام علم کا نائب بنا کر حضرت عثمان غنی کو مکہ کے اندر بھیجا ہے. اور حضرت عثمان غنی گئے تو ڈر کر نہیں گئے, کانپ کر نہیں گئے. حضرت عثمان غنی جب گئے تو تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ ہر کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے, اور جناب جب وہ پہنچے تو وہ مرعوب ہو گئے. اب انہوں نے حضرت عثمان غنی سے یہ کہا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے, اس کا تم طواف کر لو, یہ زمزم ہے, یہ پانی تم پی لو, یہ مطاف ہے, اس میں چکر لگا لو, لیکن آپ کے نبی کو نہیں آنے دیں گے. اب کعبے کی حرمت, آج لوگ کعبہ کعبہ کرتے ہیں, میں نے کہا تم تو صحابہ کی جوتی کی راہ گزر کو نہیں پا سکتے کہ جو محبت کعبہ کی ان کے دل کے اندر تھی, اب کعبہ سامنے موجود ہے لیکن فرماتے کہ نہیں, میرے مصطفیٰ نہیں, ان کی رضا نہیں, ان کا حکم نہیں, میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا. حضور نہیں ہے, میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا. اب کعبہ ایک طرف ہے, مصطفیٰ ایک طرف ہے, یہ بتا دیا کہ حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. یعنی کعبہ تو سامنے موجود ہے لیکن اس کعبے کے غلاف کے قریب نہیں جاتے ہیں. فرما کعبے کا کعبہ جو ہے وہ مصطفیٰ ہے, اس کعبے کو کعبہ بھی مصطفیٰ نے بنایا ہے, اس کو آباد بھی مصطفیٰ کریں گے اور اس کو برکتیں بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملیں گی. کعبہ تو محض ایک عمارت ہے, ایک گویا کے گھر ہے, ایک عمارت ہے, اور اس عمارت کا مرتبہ, یعنی وہ تو ایک عمارت ہے, اس میں خدا رہتا تو نہیں ہے, خدا اس میں رہتا تو نہیں ہے, لیکن اہل اللہ کے لیے تو خدا نے یہ فرمایا, مشکات میں روایت ہے کہ میرے جلوے نہ آسمانوں میں سماتے ہیں نہ زمین میں سماتے ہیں, میرے جلوے اگر کہیں سماتے ہیں تو وہ مومن کے دل میں سماتے ہیں. علامہ شامی نے بھی مسئلہ لکھا ہے, ابن تیمیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے, تھانوی نے اپنی کتاب بوادر نوادر کے آخر میں لکھا ہے کہ اہل اللہ جو خدا کے نیک بندے ہیں, خدا کی لو میں جب کامل ہو جاتے ہیں اور لا موجود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, انہیں سب وجود اور ساری کائنات کا وجود بیکار نظر آتا ہے, ایک ہی وجود نظر آتا ہے جو خدا کا وجود ہے. اور لا مقصود الا اللہ, انہیں کسی سے غرض نہیں ہوتی ہے, ان کا مقصود خدا ہوتا ہے. لا مشہود الا اللہ, انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے, ہر طرف خدا کے جلوے نظر آتے ہیں. تو جب وہ لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ اور لا مقصود الا اللہ کے منازل پر پہنچ جاتے ہیں تو اب دنیا کے سارے منازل ختم ہو جاتے ہیں. خدا کعبے سے کہتا ہے کعبہ جا, اب تو اس کا طواف کر, اس لیے کہ میرے جلوے اس میں بس چکے ہیں. تو یہ لکھا ہے فاضل بریلوی نے بھی, نعت کا اشعار گویا کہ سیدنا غوث اعظم کے بارے میں لکھا، تو تھانوی نے بھی اس چیز کو ذکر کیا بہادر النوادر کے اندر کہ یہ حق ہے علم روحانیت کے اندر کہ کعبہ اس وقت چلتا ہے اور گویا کہ ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کعبہ سامنے، بحقی میں روایت ہے سید عالم کعبے کو پیٹ لگائے بیٹھے ہیں، یا میں کعبے کی توہین نہیں کر رہا معاذ اللہ، جو لوگ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں ان کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اعتدال کمتری اور برتری یہ دونوں فساد ہے، اعتدال بہت اچھی چیز ہے، میں رہنا ہے، ایک طرف کعبہ ہے ایک طرف میرے آقا کی ذات ہے، فضیلت سرکار کی ذات کو ہے، یہ ایمان ہے، اب اگر اس میں اوپر نیچے کر دو گے تو معاملہ سارا خراب ہو جائے گا۔ اب آپ خود دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی دیوار کو پیٹ لگا کر بیٹھے ہیں اور کعبے کو مڑ کر کہتے ہیں کعبے تیری حرمت کو سلام ہے، لیکن تیری حرمت سے بڑی حرمت مومن کے دل کو ہے، مومن کے دل کو ہے، اس لیے کہ مومن موجود ہے تو تیری حفاظت ہوتی رہے گی، مومن موجود ہے تو تیری حفاظت ہوتی رہے گی، اور مومن میں میری محبت موجود ہے تو اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ فرمایا اس مقصود کے تحت ارشاد فرمایا کہ کعبہ تیری حرمت کو سلام ہے، لیکن تیری حرمت پر کئی درجہ فضیلت حرمت مومن کے قلب کی ہے۔ تو حضرت گرامی اب آپ دیکھیں ایک طرف کعبہ ایک طرف مصطفیٰ کی ذات، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا اس لیے کہ میرے آقا نہیں ہیں۔ مختصر یہ، کافروں نے آپ کو وہاں پر روک کر رکھا تو وقت زیادہ ہوا، کسی نے خبر مشہور کر دی کہ عثمان غنی کو کافروں نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا۔ اب یہ خبر جب حدیبیہ کے مقام پر سرکار کے پاس آئی تو سرکار نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ادھر کہا کون ہے جو قصاص عثمان کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، تو یہ 1400 صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے بیعت کی، خدا ان کے اتفاق سے ان کے اجتماع سے ان کی اخوت سے ان کی ملنساری سے اتنا خوش ہوا، اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان کے اتفاق کو دیکھ کر خدا ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، محبوب یہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان کے اتفاق کو دیکھ کر اپنے ایک بھائی کی طرف کے لیے سب جمع ہو گئے ہیں، تو محبوب ہم تو ایسے ہی معاشرہ چاہتے ہیں، تو اللہ نے ان کے اتفاق کو دیکھ کر رضا کا اعلان کر دیا کہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہاں سے بیعت کے ثبوت کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی، بیعت کر رہے ہیں خدا ان سب سے راضی ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں سرکار کو علم تھا تو پھر بیعت کیوں کی، میں نے کہا بیعت کبھی تم نے مردوں کی دیکھی ہے؟ بیعت کبھی مردوں کی دیکھی ہے؟ بیعت زندوں کی ہوتی ہے نا، جب 1400 صحابہ کی بیعت ہو گئی نا تو سرکار نے کہا میرا عثمان کیوں اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جائے، بیعت رضوان کی فضیلت سے میرا عثمان کیوں محروم ہو جاؤ؟ سرکار نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا فرمایا دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، اور پھر اس ہاتھ کو اٹھایا فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور سرکار نے فرمایا میں اپنی طرف سے عثمان کی بیعت کرتا ہوں۔ تو عقل کے اندھوں کو یہ سوچنا چاہیے بیعت زندوں کی ہوتی ہے، مروں کی بیعت نہیں ہوتی، میرے آقا نے جو عثمان کو وہاں پر شامل کر کے، ورنہ تو بدر میں بھی تو بڑے بڑے شہدا تھے ان کو تو سرکار نے نہیں شامل کیا، عہد والوں کو تو نہیں شامل کیا، اس سے پہلے جتنے شہید ہو گئے ان کو تو نہیں شامل کیا، عثمان کو خاص طور پر کیوں شامل کیا؟ اس لیے کہ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی عثمان عافیت میں ہے، صرف عثمان غنی کو اس فضیلت سے محروم نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور ربز کے منہ پر ایک مہر لگانا چاہ رہے تھے کہ جس وصف میں تم علی کو دیکھو گے اس وصف میں عثمان بھی تمہیں نظر آئے گا، اس فضیلت کی طرف لا رہے تھے۔ اور بیعت کی طرف لینے کی وجہ یہ تھی کہ جناب یہ بتا دیا جائے کہ ایرانی جعلی وائزوں نے اور ذاکروں نے اور 17 سال کی عمر میں مشتہد بن جانے والے یہ علم کو بیچنے والے لوگوں نے جو یہ بات مشہور کر دی کہ صحابہ میں بڑی لڑائی تھی آپس میں لڑتے جھڑتے تھے حضرات گرامی، لیکن دیکھیں اس ہاتھ پر عمر بھی غصے میں آ کر کے ہم چھوڑیں گے نہیں ہمارے بھائی کو جس نے قتل کیا، بدلہ لیں گے یا رسول اللہ، عمر بھی بیعت کر رہے ہیں، ابو بکر بھی بیعت کر رہے ہیں، علی بھی بیعت کر رہے ہیں، سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں، تو قرآن کی یہ آیت صحابہ کے اتفاق کا قانون بن گیا اور ہر اس تاریخ کو جھوٹ ثابت کر رہا ہے جو صحابہ میں اختلاف کو بتائے، اور خدا کہتا ہے ہم تو ان سے راضی اس لیے ہوئے کہ ان میں اتفاق تھا، ان میں اتفاق تھا۔ تو یہ ساری تاریخ کو چھوڑ کر ایک بہانہ وہی ہڈی لینے کے چکر میں کہیں پہنچ جانا کہ جناب حضور کو پتا ہوتا تو حضور بیعت کیوں کرتے، پتا چلا کہ حضور کا علم نہیں تھا اس لیے حضور نے بیعت کی ہے اور حضور نے اس لیے سارے صحابہ کو جمع کیا، تو یہ ساری حکمت تھی۔ اگر حضور یہ کہتے نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عثمان زندہ ہے تو اتنی بڑی فضیلت کس کو ملتی، اتنا بڑا مقام کس کو ملتا، صحابہ کے اتفاق اور اتحاد کی نظیروں کا ثبوت گویا کہ کہاں پر واضح ہوتا۔ تو حضرات گرامی یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ بیعت کا سنت ہونا، مشروع ہونا، ثابت ہونا شریعت مطہرہ کے اندر ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو ایمان لا چکو تو نیک عمل اختیار کرو، نیک عمل کی طرف آ جاؤ۔ فرما جب نیک عمل تم نے کر لیے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب ایسے شخص کو ڈھونڈو جو تمہیں خدا تک لے جائے، اب ایسے کے دامن میں وابستہ ہو جاؤ جو تمہیں خدا تک لے جائے۔ ایک کہنے لگا جی نماز ہے، میں نے کہا نماز لے جائے گی یا نمازی لے جائے گا، کیونکہ نماز تو بغیر نمازی کے پائی نہیں جاتی۔ یہ کتنا بھونڈا سوال ہے۔ کہتے جی آپ نے کیا ترجمہ کیا، ہم نے کہا اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ ہے یہاں پر۔ بولے نہیں یہاں پر عمل کا وسیلہ ہے۔ میں نے کہا عمل بندوں کے بغیر ہوتا ہے؟ عمل بندوں کے بغیر ہوتا ہے، ہمارے نزدیک نیک اعمال کا بھی وسیلہ جائز ہے، نیک ذاتوں کا بھی وسیلہ جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، نیک ذات وسیلہ نہیں بنے گی، نماز وسیلہ بنے گی۔ میں نے کہا نماز وسیلہ بن رہی ہے، نمازی وسیلہ نہیں بن رہا، عمل وسیلہ بن رہا ہے، جو عمل کو بروئے کار لا رہا ہے وہ وسیلہ نہیں بن رہا۔ اگر نماز انسان سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی تو وہ بات ہوتی، اب چاہے نماز کا وسیلہ کہیں یا نمازی کا وسیلہ کہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ نہ وہ غیب کی خبر والی بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے، نہ یہ وسیلے والی بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ تو کہا جاتا ہے جی نماز پڑھنا اللہ کے قریب کا وسیلہ ہے، ہم نے کہا یقیناً وسیلہ ہے، نمازی بھی وسیلہ۔ بولے نہیں نہیں انسان وسیلہ نہیں بن سکتا، ذات وسیلہ نہیں بن سکتی۔ ہم نے کہا دیکھو ذات وسیلہ بن سکتی ہے، اس لیے کہ ذات جو وسیلہ بن رہی ہے اس میں اصل وہ عمل ہی کار فرما ہے۔ کسی شرابی کو تو وسیلہ نہیں بنایا جاتا، کسی زانی کو تو نہیں بنایا جاتا، اسٹاک میں سٹوری جو ہوتے ہیں ان کو تو وسیلہ نہیں بنایا جاتا۔ وسیلہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ غوث اعظم کو بنایا جاتا ہے، داتا صاحب کو بنایا جاتا ہے، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کو بنایا جاتا ہے، بابا فرید کو بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نمازی تھے، یہ روزے دار تھے، تقویٰ تھے۔ تو کان چاہے ایسا پکڑو یا ایسا پکڑو کہ نماز کا وسیلہ بناؤ۔ ارے خواجہ صاحب کو وسیلہ اس لیے بنایا کہ ایسی نماز تم پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، وہ نماز انہوں نے پڑھ کے بتائی ہے، وہ اخلاص انہوں نے کر کے بتایا ہے۔ تو ان کو وسیلہ بنانا دراصل نماز ہی کو تو وسیلہ بنانا ہے، روزے ہی کو وسیلہ بنانا ہے۔ یہ خامخواہ ایک ایک لفظ پہ جھگڑا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر وسیلے پہ پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کہ یہ شرک ہے۔ ہم نے کہا یہ شرک جب ہوتا کہ جب یہ خدا کا حق ہوتا، یہ تو خدا کا حق ہی نہیں ہے، وسیلہ تو خدا کا حق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کا حق بندوں کو دینا، یہ تو خدا کا حق ہی نہیں ہے۔ اس کو تم خدا کا حق کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کے ذریعے مقصود تک پہنچنا، مقصود تو خود خدا ہے، اگر وہ وسیلہ بن جائے تو کس تک پہنچے گا؟ تو توحید کا تو درس دیتے ہو لیکن کم سے کم اللہ کے حضور بولنے والے جملوں کا ادب تو سیکھو کہ جناب وسیلہ خدا ہے، وہ خدا اگر وسیلہ بن جائے تو کون مقصود ہے خدا کے لیے جو خدا اس تک پہنچے؟ حضرات گرامی، تو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ایک دفعہ آخر میں درود پاک پڑھیے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں اس میں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت القول الجمیل کے اندر اس بات کو ذکر فرماتے ہیں۔ پیری مریدی سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تھانوی صاحب خود حاجی امداد اللہ ماجی مکی کے مرید ہیں اور یہ سب چلتا رہا ہے، پیری مریدی سارے سلسلے چلتے رہے، سارے معاملات گویا کہ چلتے رہے ہیں، اور سارے مشائخ بزرگان دین اس کے اندر یہ سلاسل کے طریقے چلے ہیں۔ لیکن میں ڈائریکٹ آپ کو اس طرف نہیں لاؤں گا، تحقیق سے لاؤں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب جو ہے ایسی بات کر دی، فلاں فلانے کا مرید تھا، فلاں فلانے کا مرید تھا۔ لیکن مرید کی حیثیت کیا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس رب کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور بیعت کے لیے، پیر کے شرائط کے لیے، بالخصوص صوفیہ کے اوپر جو سعودی نجدی خامخواہ تنقید کرتے ہیں، انہیں خود نہیں پتا، خود گویا کہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور بعد میں کچھ ہو تو کہے کہ بش معنا، امریکہ معنا، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، بش ہمارے ساتھ ہے، اور یہ سارے معاملات گویا کہ وہاں پر سارا نیچے کا نظام خراب ہے۔ مکہ میں آپ اگر چلے جائیں، کعبے تک تو ہمیں کچھ نظر آتا ہے، کعبے کے باہر اگر آپ دیکھیں تو جناب ساری ہوٹلیں جو حدود حرم میں، کون سا چینل ہے جو اس پر نہیں چلتا؟ یہ اسلام ہے۔ تو ہم نے کہا اگر صوفیت تمہارے اندر ہوتی تو یہ چیز نہ ہوتی، یہ چیز، یہ فسق تمہارے قریب نہ آتا، فسق قریب نہ آتا۔ یہاں پر تو جناب، جہاں پر علماء کا غلبہ ہے اور جہاں صوفیوں کا غلبہ، جس مزارات پر آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس مزار کے قریب کچھ ہو رہا ہو، لیکن جہاں پر حکومت کے وہ کھانے والے لوگ اور گویا کہ جن کا مزار سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پر وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ لیکن جہاں مشائخ کا غلبہ ہے، جہاں واقعی میں صوفیوں کا غلبہ ہے، جہاں علماء کا غلبہ ہے، وہاں احترام رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ابھارنے والی چیز جو ہے وہ صوفیت ہے، وہ طریقت ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت خود ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ سلسلہ تو دائمی طور پر گویا کہ تسلسل کے ساتھ چلا ہے. آپ سے جب پوچھا گیا یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ خدا کے حضور قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, تو اس وسیلے سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری مراد اس سے یہ ہے, فرما وعلم ان الآیات الکریمۃ صرح بلا مرۃ بابتغاء الوسیلہ, اپنی کتاب گویا کہ القول الجمیل کے اندر, اور علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جان لو اس آیت کریمہ میں اللہ جس طرف اشارہ فرما رہا ہے, جس وسیلے کو تلاش کرنے کے لیے اشارہ فرما رہا ہے, یہ امر بہت ضروری ہے, اس پر کان دھرو, کیونکہ بے وسیلے کے اللہ نہیں مل سکتا. اور وسیلہ کون ہے؟ وہی علماء الحقیقت والمشائخ طریقت. فرمایا کہ وسیلہ وہ ہیں وہ علماء ربانی جو حق بتاتے ہیں, اور وہ مشائخ اعظم جو علم کے بعد اس کے عمل کی طرف چلاتے ہیں. فرمایا یہ وسیلے کا طریقہ ہے. انشاءاللہ العزیز کل اس میں اور نفیس بحث اور صوفیہ کے اقوال, اس میں جامع کتاب شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت کی ہے کہ جنہوں نے صوفیوں سے متعلق جتنے الزامات تھے, طریقت پر جتنے الزامات تھے وہ لے کر آئے. میری بڑی تمنا تھی کہ میں اس موضوع پر ایک تحقیق کی تقریر کروں, اور اس میں طریقت کے ابواب اور صوفیہ کی ذوات مقدسہ کے اوپر جو اعتراض ہیں اس کا ہم جواب دیں, اور بڑے بڑے محدثین یہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جن محدثین کا یہ نام لیتے ہیں, انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ وہ بھی اپنی دستار اور اپنا جبہ گھر میں چھوڑ کر برہنہ پاؤں اور برہنہ سر صوفیہ کے قدم جا کر چوما کرتے تھے. ان کے نزدیک جناب صوفیت کا طریقہ کیا تھا؟ تو انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر, آج درس کے اندر ہم نے کچھ ضروری اعتقادی علمی ابحاث آپ کے لیے پیش کی ہے, تاکہ اس حدیث کے تمام گوشوں کی طرف کما حق کہو تقریر اور بیان ہو سکے. کل ختم قرآن بھی ہے, تو ختم قرآن کی نشست کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنے درس کو اسی حدیث پاک سے جاری رکھیں گے, اور طریقت کی تعریف اور یہ تمام معاملات اور اس پر جو دور جدید کے اندر اعتراضات کیے گئے ہیں اس کے تمام جوابات کو پیش کرنے کی توفیق کریں گے. اور قرآن کا ارشاد ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ارے تم تنہا تنہا کہاں بھاگ رہے ہو, قیامت کے دن تو ہر شخص اپنے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا, اپنے امام کے نام سے اٹھایا جائے. اب اگر کسی نے نفس کو امام بنا لیا ہے تو اس کی حوث کے پیچھے چلے گا, جس نے غوث اعظم کو امام بنا لیا ہے تو وہ اس کے پیچھے چلے گا. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ مولا کریم جتنے حضرات یہاں پر شریک ہوئے دوران درس کے اندر, جو ہم نے کہا صفات نبوت کے حوالے سے, شان ولایت کے حوالے سے, مولا کریم ان پاکیزہ اور مزکہ شخصیات کی برکتوں سے ہمارے گندے دلوں کو پاک فرما, مولا کریم ہمارے دلوں کو نرم فرما. تصوف کی روح اور صوفیت کی روح یہ ہے کہ دل سے حسد کو دور کیا جائے, بغض کو دور کیا جائے, کینہ کو دور کیا جائے, کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھنے والی گھٹیا عادت کو دور کیا جائے, اللہ کی اطاعت کو پیشانی سے لے کر دل تک اتارا جائے, اللہ کے حکم کو گردن سے لے کر روح تک اتارا جائے, دل تک اتارا جائے, احکام شریعت کو جسم سے لے کر روح تک اتارا جائے, اور پھر قلب سے لے کر قالب میں اٹھایا جائے, اطاعت سے لے کر اتباع میں اتارا جائے. مولا کریم جن حضرات نے اس پر عمل کیا ہے ان کے اخلاص کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما. مولا کریم قادری سلسلے کے بزرگوں کی خیرات ہمیں نصیب فرما, چشتیہ سلسلوں کی خیرات ہمیں نصیب فرما. مولا کریم صاحب نقشبند اور صاحبان سہرورد اور مولا کریم جتنے سلاسل جو ان سے فیض پا رہے ہیں, مولا کریم ان کی خیرات سے ہمارے خالی دامنوں کو بھر دے. ان کا حلم, ان کی بردباری, شریعت مطہرہ پر عمل اور اصل شے تصوف کی احساس ہے. مولا کریم ہمارے دلوں میں ہمیں مسلمان ہونے کا, تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے, اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما. مولا کریم اس بات کا احساس کہ ہماری خلوت بھی اور ہماری جلوت بھی تیرے سامنے ہے, کوئی چیز تجھ سے چھپی نہیں ہے کہ جس کو ہم چھپا کر کریں. مولا کریم کھڑے ہو کر تیرے حضور ان تمام باتوں کے بارے میں ہم نے کہنا ہے, اس کا احساس ہمیں عطا فرما. ہمارے باطن کے انسان ہمارے ضمیر کو ایسی زبان دے جو ہمیں ٹوکے, ہمیں تیری راہ کی طرف لائے, ہمیں باضمیر بنا دے. مولا ہمیں باضمیر بنا دے, القاء نفسی کی صلاحیتوں سے ہمیں بہرہ مند فرما. جو حضرات مولا کریم یہاں تشریف فرما ہے, جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما, دارین کی خوشیاں عطا فرما, عافیت والا مال, عافیت والی عمر, عافیت والی زندگی, عافیت والی شہرت, عافیت والے تعلق, عافیت والی زندگی اور عافیت والا خاتمہ, اور عافیت والا معاذ مرحمت فرما، مولا کریم حاضرانی محفل کے تمام مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ جب قبول ہوں گے جب مصطفیٰ کریم راضی ہو جائیں گے، رب اپنے محبوب کی رضا کو دیکھ کر کھوٹے سکوں پر بھی اپنی رضا کی چادر عطا فرما دیتا ہے، امیدیں اس پر بھی وابستہ فرما دیتا ہے۔ تو آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ان کے ذکر میں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت امام بوشیری علیہ رحمۃ الرضوان نے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحیت، تعظیم، تکریم، اجلال و ادب کے جو خوبصورت نذرانہ پیش کیا ہے، آئیے مل کر دربار رسالت میں اس نیت کے ساتھ کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی مدح کر رہے ہیں، آپ رب کے حضور ہماری رضا کے لیے دعا فرما دیجیے، ہماری مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے، ہماری شفاعت و بخشش کے لیے دعا فرما لیجیے، ہمارے خاتمہ بالحسن کے لیے دعا فرما دیجیے۔ آئیے مل کر پڑھیے، هو الحبیب بالذی ترجا شفاعته لکل ہو لمن الاحوال مقتحم مولایا آمین یا رب العالمین، بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم ارزاقہ سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا غوثنا وغیاثنا معیننا وعوننا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔